بدھ 30 دسمبر کے سیروین کے ساتھ ماہ پارہ صفدر کا سلام. سندھ حکومت بمقابلہ وفاقی حکومت, تنازع رینجرز کے اختیارات, نواز شریف حکومت چاہ کیا رہی ہے ایک تجزیہ کا.
وہ ایک لحاظ سے فوج کو بھی خوش رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ان کے سیاسی جو حریف ہیں ایم کیو ایم اے اور پیپلز پارٹی ہے, وہ ان کو بھی ایک لحاظ سے وہ نیچا دکھانا چاہتے ہیں.
سب تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, معصومہ ملک سے خبریں سنیے. وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ کسی بھی ادارے کو مشروط یا غیر مشروط طور پر بلانا صوبے کا آئینی اختیار ہے جسے وفاق کو تسلیم کرنا ہوگا. قائم علی شاہ نے کراچی میں رینجرز کے اختیارات میں توسیع کے معاملے پر آج اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی, جس کے بعد انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ وزیر اعظم نے انہیں بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے.
انہوں نے چودھری صاحب کو کہا کہ آپ جائیں سندھ ایک ہفتے میں اور وہاں جا کے یہ سارٹ آؤٹ کر لیں ہمارے ساتھ, اور آخر میں انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا, نہ صرف تعاون پوری سپورٹ رہے گی. انہوں نے بڑا مثبت طریقے سے اطمینان دلایا کہ یہ بات ہو جائے گی.
پاکستان میں کراچی میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ایم کیو ایم کے رہنماؤں وسیم اختر, انیس قائم خانی, سلیم شہزاد پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل اور پاسبان کے سربراہ عثمان معظم کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں. سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم کے مقدمے کی سماعت کے دوران پولیس کے تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ اس مقدمے میں 6 دیگر ملزمان بھی ملوث ہیں, جن میں سے ایک نے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی ہے جبکہ دیگر مفرور ہیں, جس پر عدالت نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا. عدالت نے تفتیشی افسر کی درخواست پر ملزم ڈاکٹر عاصم اور گواہوں کے بیانات کی نقول فراہم کرنے کے لیے مہلت دیتے ہوئے سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی ہے. پاکستانی فوج نے بتایا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن قائم کر دی گئی ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے بتایا ہے کہ اس ہاٹ لائن کے قیام کا فیصلہ جنرل راحیل شریف کے 27 دسمبر کے دورہ کابل کے دوران کیا گیا تھا, جس کے بعد دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز میں آج پہلی بار رابطہ ہوا, جس میں عسکری معاملات, دونوں جانب کے کور کمانڈروں کے مجوزہ ملاقاتوں کی تاریخ اور سرحد کی دونوں جانب تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے اقدامات پر بات چیت کی گئی. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع یوب میں وزیر اعظم محمد نواز شریف نے یوب مغل کوٹ روڈ کے اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھا ہے. یوب میں ملک کی اہم سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ہمراہ یہ سنگ بنیاد رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے اسے پاکستان چائنا اقتصادی راہداری کا اہم جزء قرار دیا.
کہ پاک چین اقتصادی راہداری کا ویسٹرن کوریڈور جو ہے, جو براما باتر سے شروع ہو کر گوادر تک جاتا ہے, جس کی کل لمبائی 2458 کلومیٹر ہے, جبکہ مغل کوٹ یوب سیکشن ویسٹرن کوریڈور کا ایک اہم جزو ہے, جس کی اپ گریڈیشن پہ آج کام شروع ہو رہا ہے. یہ اشارہ یوب سے آگے کوئٹہ, سوراب, خوشاب سے ہوتی ہوئی گوادر سے جا ملے گی.
امریکی فوج نے آبنائے ہرمز میں ایران کے راکٹ تجربات کو ایران کی انتہائی اشتعال انگیزی قرار دیا ہے, جبکہ ایران نے ان خبروں پر ابھی کوئی تبصرہ نہیں کیا. مزید جانیے ظفر سید سے.
امریکہ کہتا ہے کہ ایران نے گزشتہ ہفتے آبنائے ہرمز میں موجود امریکی اور فرانسیسی جنگی بحری جہازوں اور دیگر تجارتی جہازوں کے قریب متعدد راکٹ داغے. ایران کے ان تجربات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان نیا تناؤ پیدا ہو گیا ہے. آبنائے ہرمز ایران اور عمان کے درمیان ایک تنگ بحری راستہ ہے جو سمندر کے راستے خام تیل کی تجارت کرنے والے تقریباً ایک تہائی ملکوں کو راستہ فراہم کرتا ہے.
چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ مشرقی صوبے شانلوگ میں جپسم کی ایک کان میں 5 روز سے پھنسے ہوئے 8 کان کن ابھی زندہ ہیں, جنہیں نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, مگر چٹانوں اور پانی کے اچانک بہاؤ کی وجہ سے امدادی کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے. تاہم حکام کا کہنا ہے کہ کان کنوں کے لیے خوراک اور روشنی کا انتظام کر دیا گیا ہے. کان سے اب تک 7 کان کنوں کو زندہ نکالا جا چکا ہے, جبکہ خدشہ ہے کہ ایک ہلاک ہو چکا ہے. کان کے مالک نے اس حادثے کے بعد خودکشی کر لی تھی. بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں پولیس کا کہنا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے ایک اہلکار کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. دہلی سے شکیل اختر.
پولیس کی اطلاعات کے مطابق بھٹنڈا میں تعینات ایئر کرافٹس مین رنجیت کے نے فیس بک پر دامنی میکناٹ نام کی ایک خاتون سے دوستی کی. یہ خاتون رنجیت سے اکثر واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے دوسرے ذرائع کے ذریعے رنجیت کے موبائل پر باتیں کیا کرتی. رفتہ رفتہ انہوں نے بھارتی فضائیہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی شروع کی. خبروں کے مطابق ان اطلاعات کے لیے رنجیت کے بینک کھاتے میں کچھ رقم بھی جمع کرائی گئی تھی. ملٹری انٹیلیجنس اور دلی پولیس کے کرائم برانچ کی ایک مشترکہ کارروائی میں رنجیت کو گرفتار کر لیا گیا ہے.
شامی فوج کا کہنا ہے کہ وہ جنوبی صوبے دیرہ کے شہر شیخ مسکن میں کئی اطراف سے داخل ہوئے ہیں اور اس کا قبضہ واپس لینے کے لیے ایک بڑی کارروائی کی ہے. اس کارروائی میں شامی فوج کو روسی فضائیہ کی مدد بھی حاصل ہے. دوسری جانب باغیوں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ شامی فوج شہر کے مضافات تک محدود ہے جہاں شدید لڑائی جاری ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات سے پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے کہ حالیہ النینو انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی تفصیلات کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہیں. ہماری پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ رینجز کی تعیناتی پر سندھ اور وفاق کے درمیان معاملات طے نہیں پا سکے. سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ کراچی جا کر ایک ہفتے کے اندر معاملات طے کیے جائیں. وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار خود بھی موجود تھے. سندھ حکومت کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو مشروط اور غیر مشروط طور پر بلانا صوبے کا اختیار ہے. پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سندھ میں رینجز کی تعیناتی کا معاملہ آئینی اور قانونی نوعیت کا ہے یا سیاسی، اور کون سے ایسے عوامل ہیں جو اس معاملے پر مفاہمت میں حائل ہیں. مگر پہلے اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات کا احوال سنیے اسلام آباد سے ہی ہارون رشید سے.
رینجرز کے اختیارات کے معاملے پر وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان پنگ پونگ کبھی کراچی اور کبھی اسلام آباد میں تاحال جاری ہے. آج یہاں وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے علاوہ سندھ کے وزیر داخلہ سہیل انور سیال اور مراد علی شاہ بھی موجود تھے. ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات چیت کے دوران قائم علی شاہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے انہیں یقین دلایا ہے کہ کراچی میں جاری آپریشن کے کپتان وہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ادارے کو مشروط یا غیر مشروط طور پر بلانا صوبے کا اختیار ہے. اپنے دفاع میں ان کا کہنا تھا،
جو اسمبلی کا ریزولوشن ہے وہ آرٹیکل 147 جو ہے وہ اوور رائڈنگ آرٹیکل ہے، جس کے الفاظ شروع ہوتے ہیں کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی ادر لا یہ آرٹیکل پرویل کرے گا. کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ کنڈیشنز کے ساتھ یا بلا کنڈیشن کسی ادارے کو یا افسران کو فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرے کہ وہ دیں، وہ اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر کے بھیجتی ہیں.
قائم علی شاہ نے بتایا کہ رینجرز کے اختیارات کے بارے میں سندھ اسمبلی میں قرارداد لانے سے قبل انہوں نے ڈی جی رینجرز کو بھی اعتماد میں لیا تھا اور ان کو اختیارات محدود ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، تاہم وہ اس کی مدت میں اضافے کے خواہش مند تھے.
ہم نے اس ریزولوشن آنے سے پہلے ڈی جی رینجرز کو اعتماد میں لیا کہ جی یہ ہم 60 دن کے لیے کر رہے ہیں اور یہ کچھ کنڈیشنز ہیں جو لگا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی کہا ڈی جی رینجرز نے کہ آپ ذرا جلدی کر لیں اور بے شک کنڈیشنز کے ساتھ کریں یا آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیں جو پہلے 120 دن تھا، تو ہم نے کہا یہ ہوتا رہے گا، فی الحال جو حالات ہیں اس کے مطابق ہم 60 دن کے لیے آپ کو ٹائم.
رینجرز کے اختیارات کے معاملے پر یہ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب وفاقی وزیر داخلہ نے رینجرز کے قیام میں توسیع کے بارے میں صوبائی حکومت کی سمری تو منظور کر لی تھی، لیکن صوبائی اسمبلی کی طرف سے رینجرز کے اختیارات میں کمی سے متعلق منظور ہونے والی قرارداد مسترد کر دی تھی. اس قرارداد کے تحت صوبے میں رینجرز کو ٹارگٹ کلنگ، بتاخوری، اغوا برائے تاوان اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کاروائیوں کا اختیار تو دیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی انہیں پابند کیا گیا تھا کہ وہ صوبائی حکومت کے کسی بھی دفتر یا کسی ادارے پر چیف سیکرٹری سے پیشگی تحریری اجازت کے بغیر چھاپا نہیں مار سکیں گے، اور نہ ہی وہ پولیس کے علاوہ کسی اور ادارے کی معاونت کریں گے۔ تاہم وفاقی حکومت نے اس مشروط اجازت کو رد کرتے ہوئے رینجرز کے مکمل اختیارات میں مزید 2 ماہ کی توسیع کر دی تھی۔ اس اقدام پر سندھ کی حکمراں جماعت پیپلز پارٹی کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور آئیے پہلے اس تنازع کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اور یہ تعین کریں کہ معاملے کی نوعیت آئینی ہے یا سیاسی۔ ہم نے آئین کے ایک ماہر ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود سے رابطہ کیا اور یہ پوچھا کہ کیا یہ معاملہ آئینی نوعیت کا ہے؟
بنیادی طور پر تو ایسا لگتا ہے یہ پولیٹیکل ایشو ہے، لیکن دونوں فریقین جو ہے وہ آئین اور قانون کے کا سہارا لے رہے ہیں اور اس وقت یہ آئینی اور قانونی بن گیا ہے۔
تو جیسے سب سندھ حکومت کا موقف یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 147 کے تحت اب صوبہ یہ طے کرے گا کہ مرکزی حکومت کا کوئی بھی اہلکار یا ادارہ کتنا کام کرے گا اور کس طرح سے کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ موقف آئینی طور پر کوئی بہت مضبوط نہیں ہے۔
وہ آئین کے تحت چھپ ضرور رہے ہیں دونوں فریقین قانون میں۔ دیکھیں 147 کی جہاں تک بات ہے نا، اگر 147 کو پڑھا جائے تو 147 یہ کہتا ہے کہ پروونس کی جو اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے نا، ان کی اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جو پروونس کی ڈومین میں ہے اور ان کی ایگزیکٹو اتھارٹی میں، وہ اگر چاہیں تو فیڈرل گورنمنٹ یا کسی ادارے کو دے سکتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی کرکس جو ہے 147 کا۔ یہاں پر معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، مختلف اس طرح ہے کہ دیکھیں اینٹی ٹیررزم لا جو ہے ایک فیڈرل لا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رینجرز کا بنیادی کام تو جو ہے نا وہ بارڈر کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن رینجر کا جو اصل قانون 59 کا ہے اس میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ ضرورت پڑے تو ان کو لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی آپ مدد کے لیے طلب کر سکتے ہیں۔ اب جو اینٹی ٹیررزم لا ہے اس کا ایک سیکشن 4 ہے۔ سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ پروینشل گورنمنٹ اگر فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرے کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ ہے تو آپ ہمیں یہ مدد دیں، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو دے سکتی ہے۔ یہاں پروونس کی ریکویسٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی رضامندی کے ساتھ جو ہے یہ رینجرز آئی ہے۔ پرابلم اصل میں جو یہاں ہوا ہے اس کی میں نشاندہی کر دوں، یہ جون 2014 کی بات ہے کہ اس وقت انہوں نے اینٹی ٹیررزم لا میں ایک امینڈمنٹ کی تھی، اور جو کہ پاکستان پروٹیکشن میں بھی اس قسم کی قانون ایک شک موجود ہے، جس میں میرے جیسے لوگوں نے اس میں تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ آپ اتنی زیادہ اختیار نہ دیں۔ امینڈمنٹ یہ تھی کہ جناب یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی جس میں رینجر اب شامل ہے ان کی اپنی حساب سے، تو وہ جب بھی چاہیں کسی بھی فرد کو شک کی بنیاد پر ٹیررزم ریلیٹڈ میٹرز میں پک کر کے 90 دن کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر آسم کو رکھا گیا۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ صرف ڈاکٹر آسم کو نہیں، اس سے پہلے ایم کیو ایم کے خلاف بھی اسی طریقے کاروائی ہوتی رہی، اور اس وقت جو ہے قائم علی شاہ صاحب یا سندھ گورنمنٹ نے کسی قسم کی آواز نہیں اٹھائی۔ بنیادی طور پر جہاں غلطی ہوئی ہے وہ جون 2014 میں ہوئی اور پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، کیونکہ نون لیگ جو نیشنل اسمبلی میں ان کی میجورٹی ہے اور وہاں پر جو سینٹ میں ان کی میجورٹی نہیں تھی، بلکہ پیپلز پارٹی ان کی اتحادیوں تھی، ان سب نے اس قانون کو منظور کیا دونوں ایوانوں سے۔ تو یہ جو قانون بنا دیا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا قانون تھا جس کے تحفظات ہو سکتے تھے، لیکن یہ انہوں نے بنایا۔ اس قانون کا استعمال بھی ہوتا رہا، ایم کیو ایم کی حتیٰ کو کچھ دوسرا کیا، اس پر اعتراض نہیں کیا، لیکن جب ڈاکٹر آسم پر بات آئی تو پھر ان کو خیال آیا کہ وہ یہ غلط ہوئے۔ بنیادی بات یہاں ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے۔
یہ تھے ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود، جن سے ہم نے اس تنازع کے آئینی پہلو پر بات کی، اور اب اس کا ایک سیاسی پہلو۔ لاہور میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان سے ہمارا پہلا سوال یہی تھا کہ کیا رینجز کی تعیناتی کا معاملہ سیاسی نوعیت کا ہے؟
جی، ہوتی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ پتہ نہیں ابتدا میں تھی یا نہیں تھی، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو آئینی اور قانونی نقطے تھے وہ پیچھے رہ گئے ہیں، حالانکہ ان کی بات ابھی چل رہی ہے دونوں طرف سے، لیکن زیادہ سیاسی ہو گیا ہے۔
سندھ کی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آرٹیکل 147 کے تحت ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم بلا سکتے ہیں اور کس طرح بلا سکتے ہیں اس کے اختیارات
اس کا مینڈیٹ بھی وہی طے کر سکتے ہیں یہ موقف گورنمنٹ سے اجازت لینی ہوتی ہے
تو وفاقی حکومت کو یہ موقف تسلیم کرنے میں کیا قباحت ہے
بات یہ ہے کہ یہ جو رینجرز کا آپریشن ہے نا اس کو آپ اس زاویے سے دیکھیے کہ ہر پروونس میں ایک اپیکس کمیٹی بنائی گئی ہے ٹیررزم اور لا اینڈ آرڈر پہ جس میں کور کمانڈر بیٹھتا ہے اور جتنی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کور کمانڈر کی بات جو ہے وہاں باقی لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں سویلین گورنمنٹ سمیت وہ بول نہیں سکتے جو ان کی ماں ہوتی ہے مرضی ہوتی ہے وہ وہاں طے ہوتا ہے لگتا ایسا ہے اب رینجرز جو ہیں وہ پیراملٹری فورس ہے لیکن کمانڈ سرونگ آرمی آفیسرز کے ہاتھ میں ہے چنانچہ یہ شک پیدا ہوتا ہے اگر یقین نہیں کہ یہ سارا آپریشن جو ہے یہ فوج کی ایما پہ ہو رہا ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک ریڈ ہوا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دفتر پہ کراچی میں اور ایک ڈاکٹر عاصم حسین کو پکڑ کے 90 دن پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھا رینجرز نے وہاں سے سارا معاملہ ٹیڑھا ہو گیا
تو کیا سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان یہ معاملات باہمی مفاہمت کے ذریعے طے ہو سکتے ہیں اور اگر ہو سکتے ہیں تو وہ کون سے عوامل ہیں جو ان دونوں کو یعنی وفاق اور سندھ کی حکومت کو اس مفاہمت سے روک رہے ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے اور کچھ مجھے بھی یقین ہے چودھری نثار جو ہیں وہ بہت زیادہ دندنا رہے ہیں اور وہ کیوں دندنا رہے ہیں ان کے بارے میں عام و خاص یہ نظریہ ہے کہ وہ فوج کے قریب ہیں اگر فوج کی ایما پر وہ ایسا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانش مندی نہیں ہے کیونکہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی بات مفاہمت نہیں ہوتی اور وہ فیصلہ ایسا نہیں کرتے جو دونوں کو قبول ہے تو آپریشن نہیں چل سکے گا آج نہیں تو کل سندھ گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے بلایا تھا اب واپس کر دیں ان کو پھر کیا ہوگا تو اس بریک ڈاؤن سے پہلے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ جو بھی اختلافات ہیں یا جو بھی تحفظات ہیں سندھ گورنمنٹ کے ان کو سامنے لا کر بات کر کے طے کر کے اور پھر یہ آپریشن آگے چل سکتا ہے وفاق اپنی مرضی اس وقت صوبوں پر تھوپ نہیں سکتا 18th Amendment آیا ہے پروونسز کو امپاور تو کیا ہے چاہے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا یا نہیں لیکن اس قصے میں یہ معاملہ سامنے
اور راشد رحمان شاید رینجرز بھی یہ نہ چاہیں کہ ان کی کارروائی متنازع ہو جائے اور اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے
کون چاہے گا دیکھیے انہوں نے بہت اچھا کام بھی کیا ہے بہت کراچی کو پہلے سے بہتر بنایا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ٹیررزم کے حوالے سے وہ بیبی تھرون آؤٹ وتھ دا باتھ واٹر والی بات نہ ہو جائے کہ آپریشن بھی ڈھیر ہو جائے اور جو کیا کرایا اس پہ پانی پھر جائے میرا خیال ہے یہ کوئی نہیں چاہے گا اب یہی امید ہے کہ اگر یہ احساس دونوں سائڈ کر لیں تو کوئی نہ کوئی مفاہمت کوئی نہ کوئی تجزیہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈا جا سکتا ہے جس سے کہ معاملہ طے ہو جائے
لاہور سے یہ تھے سینئر صحافی راشد رحمان جو کہہ رہے تھے کہ وفاق سندھ حکومت کے تحفظات کو سامنے رکھ کر اس معاملات کو طے کر سکتا ہے اس تناظر میں بڑا سوال یہ ہے کہ آخر وفاق ایک سویلین حکومت کا ساتھ کیوں نہیں دے پا رہا ہم نے بات کی ڈاکٹر اعجاز حسین سے جو سول اور فوجی تعلقات پر ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں ان کا کہنا ہے
جی بالکل آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا ہے سندھ میں جو بظاہر جو کچھ ہو رہا ہے اصل میں تو یہ پاکستانی فوج کے ہی جو ہے وہ خواہشات ہیں کہ ان سے عمل درآمد ہونا چاہیے اور ان کی جو اپیکس کمیٹی ہے اور پھر وہاں پہ جو کور کمانڈر ہیں ان کا پلہ بھاری ہونا چاہیے اس میں وفاق جو ہے اس کو اصولی طور پہ تو میرا خیال آئین کا ساتھ دینا چاہیے لیکن کیونکہ پاکستان کی سول جو حکومت ہے وہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ فوج کے نیچے آ چکی ہے ان کی بات ہی مانتی ہے انہیں کے جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایک ہی صفحے پہ سارے ہیں تو میرا خیال ہے جو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی نواز شریف کی جو مرکزی حکومت ہے وہ اسے ہٹ کے نہیں سوچ سکتی تو اس وجہ سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ دبے چھپے انداز میں جو مسلم لیگ کی حکومت ہے وہ فوج کے ساتھ دے رہی ہے اور اس معاملے میں سندھ حکومت میرا خیال ہے شاید وہ خسارے میں جائے گی
مگر جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ سندھ حکومت خسارے میں جائے گی لیکن سندھ حکومت پر رینجرز کو برتری دلوا دینے سے وفاق اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ایک طرح سے سندھ کی طرف منتقل کر رہا ہے تو کیا وہ خود اس سے بچ جائے گا وہ پھر یہ دباؤ اس کی طرف اور بڑھ سکتا ہے اور زیادہ شدت سے
میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا جو ہے فوج کی طرف سے یا رینجر کی طرف سے کہ وہ اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ پنجاب میں بھی لے کے چلیں, کیونکہ ایک بہت بڑی جو ہے کمپلائنٹ ان کو مل گئی ہے نواز شریف کی حکومت کی شکل میں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو کوئی کھل کے جو ہے وہ حکومت کے پنجاب میں یا وفاق میں حکومت کے خلاف جو ہے وہ جائیں گے. تو ابھی تک تو یہی ہے کہ شاید اگلے 5 مہینے یا 6 مہینے جو ہے وہ پنجاب کی حد تک جو ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت وہ اس طرح کے کرپشن کے الزامات یا رینجرز کے اختیارات میں توسیع یا رینجر کے اختیارات کو بڑھانا پنجاب کے حوالے سے شاید اس سے وہ بچ جائیں. لیکن اس کے بعد جو ہے اگر فوج جو ہے وہ چاہے کہ ہم نے دائرہ اختیار کو پنجاب میں بڑھانا ہے تو شاید جو ہے وہ سول حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے.
ظاہر ہے کہ جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے وہ پھر پنجاب میں ہوگا.
جی بالکل, پنجاب میں بھی ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ جو ہے نواز شریف کی حکومت یہ چاہے گی کہ پنجاب میں وہ سارا کچھ ہو. اور جب اس طرح کی نوعیت اختیار ہوتی ہے یعنی اس طرح کے حالات جو ہیں وہ بنتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر جو سویلین فورسز ہیں وہ شاید ایک دوسرے کا ہی ساتھ دیں اور ہو سکتا ہے فوج کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے.
جب یہ معاملہ پنجاب تک پہنچے تب,
جی جب یہ معاملہ پنجاب تک پہنچے گا تب میرا خیال ہے جو ہے وہ پھر جو سویلینز ہوتے ہیں, جو پولیٹیشین ہیں, سیاستدان, یہ پھر اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور پھر میرا خیال ہے ان میں شاید ایک لحاظ سے کٹ چھوٹ بن جائے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ وفاق سندھ حکومت کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی. اور
جی بالکل, مجھے یہ نظر آ رہا ہے جو ہماری وفاقی حکومت ہے وہ یہی چاہ رہی ہے کہ وہ سندھ جو ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم کا مسئلہ ہے اور ہمیں شاید اس میں اتنا زیادہ جو ہے پاؤں اڑانے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے یا نہ ہی کوئی ضرورت ہے. تو وہ ایک لحاظ سے بڑے سوچ سمجھ کے بڑی نپی تلی جو ہے وہ گیم کھیل رہے ہیں. وہ ایک لحاظ سے فوج کو بھی خوش رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے جو ان کے سیاسی جو حریف ہیں ایم کیو ایم ہے اور پھر جو ہے پیپلز پارٹی ہے وہ ان کو بھی ایک لحاظ سے وہ نیچا دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک 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 ریشنل چوائس جو ہے وہ نواز شریف حکومت کے لیے.
یہ تھے ڈاکٹر اعجاز حسین جو سول فوجی تعلقات پر ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں. اور ایسے میں جبکہ رینجرز کی تعیناتی اور اس کے اختیارات پر تنازع مسلسل جاری ہے, کراچی میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر, انیس قائم خانی, سلیم شہزاد, پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی قادر پٹیل اور پاسبان کے سربراہ عثمان معظم کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں. ریاض سہیل کی رپورٹ.
انسداد دہشت گردی کی جج خالدہ یاسین کی عدالت میں آج سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کے مقدمے کی سماعت ہوئی. پولیس کے تفتیشی افسر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اس مقدمے میں 6 دیگر ملزمان بھی ملوث ہیں, جن میں سے صرف رؤف صدیقی نے ضمانت قبل گرفتاری حاصل کر لی ہے جبکہ دیگر مفرور ہیں. جج خالدہ یاسین نے پراسیکیوٹر جنرل نثار دورانی سے سوال کیا کہ عدالت کو مفرور ملزمان کے بارے میں کیوں آگاہ نہیں کیا گیا. نثار دورانی نے بتایا کہ یہ تو ریکارڈ میں شامل ہے, جس کے بعد عدالت نے مفرور ملزمان کی گرفتاری کا حکم جاری کیا. تفتیشی افسر نے ملزم اور گواہوں کے بیانات کی نقل فراہم کرنے کے لیے مہلت طلب کی. عدالت نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے ملزمات 8 جنوری تک ملتوی کر دی. اس سے قبل ڈاکٹر عاصم حسین نے عدالت کو علاج کی سہولت فراہم نہ کرنے کی شکایت کی. ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ گناہگار بھی ہیں تو علاج ان کا حق ہے جس سے محروم رکھا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ جس ڈاکٹر کا نام لیتے ہیں اس سے معائنہ نہیں کرایا جاتا, حالانکہ نیب عدالت بھی علاج کا حکم دے چکی ہے لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا. جج خالدہ یاسین کا کہنا تھا کہ عدالت کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکے گی لیکن ان کے اختیار میں جو ہوگا وہ کریں گی. یاد رہے کہ 9 روز تحویل میں رکھنے کے بعد ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا, جس میں ان پر پولیس مقابلے میں زخمی ہونے والے ایم کیو ایم اور لیاری امن کمیٹی کے کارکنوں کے علاج کا الزام عائد کیا گیا تھا. ناظم آباد تھانے پر رینجر کے سپرنٹینڈنٹ محمد عنایت اللہ دورانی کی مدت میں یہ مقدمہ 25 نومبر کو درج ہوا, جس میں مدعی نے موقف اختیار کیا تھا کہ سندھ حکومت کی منظوری سے جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم تشکیل دی گئی تھی. اس ٹیم کے روبرو ڈاکٹر عاصم حسین نے انکشاف کیا ہے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین ہسپتال واقع نارتھ ناظم آباد اور کلفٹن برانچ میں لیاری گینگ وار, جہادی تنظیموں اور متحدہ کمیونٹ کے زخمی دہشت گردوں اور مجرموں کو جو پولیس اور رینجرز کے مقابلوں میں زخمی ہوتے تھے علاج کی سہولیات فراہم کی تھیں. ایف آئی آر کے مطابق ڈاکٹر عاصم حسین نے جانتے بوجھتے بھی خلاف قانون ملزمان کا رعایتی علاج معالجہ کیا اور یہ وہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں رؤف صدیقی, وسیم اختر, سلیم شہزاد اور انیس قائم خانی کے کہنے پر کرتے تھے, جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں کے علاج کے لیے فون کرتے تھے. رینجرز نے ایف آئی آر میں یہ بھی الزام عائد کیا تھا کہ ڈاکٹر عاصم حسین نے قانون کی شکنی کرتے ہوئے علاج کے بہانوں سے مفرور ملزمان اور دہشت گردوں کو اپنے ہسپتال میں پناہ دی. یاد رہے کہ رکن قومی اسمبلی وسیم اختر کراچی میں ایم کیو ایم کے میئر کے نامزد امیدوار ہیں. اس سے قبل بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت فوج کے خلاف الطاف حسین کی تقریر میں سہولت کاری کے الزام میں ان کے وارنٹ جاری کر چکی ہے. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
کراچی سے آپ نے یہ رپورٹ سنی جہاں پر رینجرز کے اختیارات اور رینجرز کی تعیناتی پر وفاق اور سندھ کے درمیان تنازع ابھی جاری ہے. ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں اس کا تفصیلی جائزہ لیا اور اپنے تجزیہ کاروں سے اس پر بات کی کہ یہ معاملہ کیسے طے پا سکتا ہے اور اس مفاہمت میں کون سے ایسے عوامل ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. آپ چاہیں تو یہ خبر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے. ہماری دوسری ہی سرخی ہے کہ رینجرز کے اختیارات پر موقف آئینی ہے, ماننا پڑے گا, یہ کہنا ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کا. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں نادرا کے دفتر کے گیٹ پر جو کل دھماکہ ہوا تھا اور جس میں تقریباً 26 افراد ہلاک ہو گئے, اس کے بارے میں تحقیقات ابھی جاری ہے. یہ رپورٹ اب سے کچھ ہی منٹ بعد ہم آپ کو سنوائیں گے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین ابھی جاری ہے.
بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ ہے انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے. اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبد الرشید شکور.
انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف ڈربن میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ 241 رن سے جیت لیا. جنوبی افریقہ کو 416 رنز کا ہدف ملا تھا لیکن آج میزبان ٹیم صرف 174 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. آج اس کی 6 وکٹیں اسکور میں صرف 38 رنز کا اضافہ کر پائیں. اسٹیفن فن نے 4 اور معین علی نے 3 وکٹیں حاصل کی. افغانستان نے زمبابوے کے خلاف شارجہ میں دوسرا ون ڈے 4 وکٹوں سے جیت کر 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی. افغانستان کی جیت میں اوپنر محمد شہزاد کے ناقابل شکست 131 رنز کا اہم کردار رہا جس کی بدولت افغانستان نے 254 رنز کا ہدف 48 اوور میں پورا کر لیا. افغانستان کی ٹیم اس وقت ون ڈے کی عالمی رینکنگ میں 10 نمبر پر آ گئی ہے اور ہیڈ کوچ انضمام الحق کا کہنا ہے کہ اس سے کھلاڑیوں کو اپنی کارکردگی میں مزید بہتری لانے میں مدد ملے گی.
تو اس سے پہلے آپ کہیں گے تھے پھر آپ 10 نمبر پہ آپ کی رینکنگ آ جائے. یہ ٹیم میں کانفیڈینس لانے کے لیے بڑی ضروری چیزیں ہیں. ڈیفینیٹلی اس سے لڑکوں کو بھی اور ایز اے ٹیم بھی بہت زیادہ کانفیڈینس ملے گا اور زیادہ بلیو آئے گا کہ ہم اچھا کر سکتے ہیں.
نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل نیلسن میں کھیلا جائے گا. نیوزی لینڈ کے کپتان برینڈن میکیولم کمر کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور ان کی اس میچ میں شرکت یقینی نہیں. ان کے نہ کھیلنے کی صورت میں کین ولیمسن قیادت کریں گے. 5 میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-0 کی برتری حاصل ہے. مصباح الحق کی قیادت میں سوئی ناردرن گیس کی ٹیم لاہور بلوز کو اننگز اور 325 رن سے ہرا کر پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں پہنچ گئی. اس میچ میں سوئی ناردرن گیس کے توفیق عمر نے ڈبل سینچری اسکور کی جبکہ اسد علی نے میچ میں 9 وکٹیں حاصل کی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبد الرشید شکور. اور خبروں میں آپ سن چکے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے مینیجنگ ڈائریکٹر اسلم اظہر اب ہم میں نہیں رہے. پروگرام میں آگے چل کر ہم ان کی شخصیت پر ایک تفصیلی بات کریں گے, لیکن یہاں پر پروگرام سیربین اپنی نصف کو پہنچنا چاہتا ہے. اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی یہاں پر اور یہ آج پیش کریں گے معصومہ ملک.
پاکستان کے صوبے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کراچی میں رینجرز کے اختیارات کے معاملے پر وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد کہا کہ کسی بھی ادارے کو مشروط یا غیر مشروط طور پر بلانا صوبے کا آئینی اختیار ہے جسے وفاق کو تسلیم کرنا ہوگا. پاکستانی فوج نے بتایا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کے درمیان ہاٹ لائن قائم کر دی گئی ہے. امریکی فوج نے آبنائے ہرمز میں امریکی جنگی طیاروں کے قریب جہازوں کے قریب ایران کے راکٹ تجربات کو انتہائی اشتعال انگیزی قرار دیا ہے. بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں پولیس کا کہنا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے ایک اہلکار کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. شامی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے روسی فضائیہ کی مدد سے جنوبی علاقوں میں باغیوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کا آغاز کیا ہے. امریکی ادارے ناسا نے خبردار کیا ہے کہ شدید ترین موسمیاتی مظہر النینو اس برس اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے جتنا وہ سن 1998 میں ریکارڈ کیا گیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضر کا پروگرام سیرمین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں نادرا کے دفتر کے گیٹ پر جو کل دھماکہ ہوا تھا اس کی تحقیقات ابھی جاری ہیں اور حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں جن میں 70 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. مردان دھماکے میں 26 افراد ہلاک اور 42 زخمی ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
ایسی اطلاعات ہیں کہ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس مردان سعید وزیر کی صدارت میں ایک مشترکہ کمیٹی قائم کی گئی ہے جس میں انٹیلیجنس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شامل ہیں اور مردان میں نادرا یعنی نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کے دفتر پر حملے کی مختلف زاویوں سے تفتیش کر رہے ہیں. اس حملے میں مردان اور اس کے مضافاتی علاقوں میں سرچ آپریشن کیے گئے ہیں جہاں پولیس حکام کے مطابق 70 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بے گناہ افراد کو پوچھ گچھ کے بعد رہا کر دیا جائے گا. ڈی آئی جی سعید وزیر نے بی بی سی کو بتایا کہ حملہ آور پیدل ہی نادرا کے دفتر آیا اور اندر جانے کی کوشش کی جسے دفتر کے باہر موجود سیکورٹی گارڈ پرویز نے روکا تو حملہ آور نے دھماکہ کر دیا. حملے کے مقام سے ملنے والے خودکش حملہور کی باقیات سے خاکہ تیار کیا جا رہا ہے جبکہ موقع سے ملنے والے شواہد اور عینی شاہدین کے بیانات کی بنیاد پر مزید تفتیش کے لیے کوششیں جاری ہیں. اس حملے کی ذمہ داری کے حوالے سے دو مختلف بیانات سامنے آئے تھے. کلعدم تنظیم تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان نے اپنی تنظیم کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی جبکہ کلعدم تنظیم تحریک طالبان کے مرکزی ترجمان عمر خراسانی نے اس حملے پر افسوس کا اظہار کیا تھا. ان مختلف بیانات پر تجزیہ کار پروفیسر خادم حسین کہتے ہیں کہ یہ شاید ابہام پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہو
اور اس ابہام میں ان کو یہ موقع مل جاتا ہے یا ان کے حامیوں کو یا ان کی جو بیانیے کے حامی ہیں ان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس کو کسی اور طرف موڑ دیں, اس پورے واقعے کے رخ کو کسی اور طرف موڑ دیں اور ساتھ ساتھ وہ اثر یا وہ فائدہ شدت پسند تنظیموں کو مل جائے.
ان کا کہنا تھا کہ ان مختلف بیانات کی ایک وجہ شاید ان تنظیموں کا نیا طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے.
مجھے لگتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اپنے اس قسم کے بیان سے جو ان سے سپورٹ بیس چلا گیا ہے یا ان کی ریکروٹمنٹ میں فرق آیا ہے یا ان کی فنڈنگ میں مالی وسائل میں فرق آیا ہے اس سے اپنا سپورٹ بیس قائم کرنا چاہتی ہے, کچھ تائید حاصل کرنا چاہتی ہے اور اپنی ریکروٹمنٹ اور سپورٹ بیس کو ایک طرح سے ریٹریو کرنا چاہتی ہے.
اس حملے کی بظاہر کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی یا ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ نادرا سے ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ نادرا کے دفتر پر حملہ شاید ریاست کے ایک ادارے پر حملہ ہے جبکہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ نادرا نے کچھ شناختی کارڈ کے ذریعے شاید شدت پسندوں کی شناخت کی ہو اور اس وجہ سے یہ حملہ ہو سکتا ہے لیکن اب تک اس بارے میں کچھ واضح نہیں ہے. یہ ضرور واضح ہے کہ اس حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد عام لوگ ہیں جو اپنے کام کے لیے نادرا کے دفتر میں موجود تھے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
اور آئیے صوبہ بلوچستان چلتے ہیں جہاں کے افغانستان سے متصل ضلع یوب میں وزیر اعظم میاں نواز شریف نے یوب مغل کوٹ روڈ کی اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھا ہے. وزیر اعظم سنگ بنیاد کی تقریب میں بعض قوم پرست اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی اپنے ہمراہ لائے تھے. وزیر اعظم نے یوب میں جس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا اسے چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کا اہم جزو قرار دیا جاتا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹے سے نامہ نگار محمد کاظم.
وزیر اعظم نے نیشنل ہائی وے کے N50 جوب مولکوٹ روڈ کی اپگریڈیشن منصوبے کا سنگ بنیاد سوانا کے علاقے میں رکھا. وہ اس منصوبے کے افتتاح کے لیے بعض اہم سیاسی رہنماؤں کو بھی اپنے ساتھ لائے، جن میں محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، میر اصل خان بزنجو، میاں افتخار حسین اور سید مشاہد حسین شامل تھے. وزیر اعظم نے اس منصوبے کو چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کا اہم جزء قرار دیا
کہ پاک چین اقتصادی راہداری کا ویسٹرن کوریڈور جو ہے، جو براہما باتر سے شروع ہو کر گوادر تک جاتا ہے، جس کی کل لمبائی 2458 کلومیٹر ہے، جبکہ مغل کوٹ یوپ سیکشن ویسٹرن کوریڈور ایک اہم جزو ہے جس کی اپ گریڈیشن پہ آج کام شروع ہو رہا ہے.
اس منصوبے کے گوادر سے خوزدار کے درمیانی حصے پر کام جاری ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے اور گوادر کو نہ صرف ملک بلکہ خطے کے تمام ممالک کے ساتھ منسلک کیا جائے گا.
تو گوادر اب پورے ملک کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ نہیں، یعنی کہ صرف پورے ملک پاکستان کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا، گوادر انشاءاللہ پورے خطے کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، پورے سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ ہوگا.
واضح ہے جن رہنماؤں کو وزیر اعظم نے اپنے ساتھ لائے ان میں سے زیادہ تر کو پاک چائنا اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ کی تعمیر کے حوالے سے تحفظات تھے، بالخصوص پشتون کمپرس جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے پشتون رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اقتصادی راہداری کا مشرقی روٹ تعمیر کیا جا رہا ہے لیکن مغربی روٹ کو نظر انداز کیا گیا ہے. بلوچستان کے پشتون علاقوں کے علاوہ خیبر پشتونخوا کے زیادہ تر علاقے مغربی روٹ پر واقع ہیں. پشتون رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مغربی روٹ کو نظر انداز کرنے سے پشتون علاقے روٹ کے ثمرات سے محروم رہیں گے. بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ان سیاسی رہنماؤں کو ساتھ لانے کا مقصد ان تحفظات کو دور کرنا ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اے این پی کے رہنما میاں افتخار حسین کا ان تحفظات کے حوالے سے کہنا تھا،
میاں نواز شریف صاحب جس اکنامک کوریڈور کی افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اصلی روح کے مطابق اگر اس کو مکمل کیا گیا تو سارا پاکستان دہشت گردی سے بھی پاک ہو سکتا ہے، افغانستان سے اس کے قریبی روابط بھی قائم ہو سکتے ہیں.
پشتونخوا میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قوموں کو ان کے وسائل پر اختیار دینا ہوگا.
میں ذمہ وار ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں ذمہ وار ہوں ہر پنجابی کا، میں ذمہ وار ہوں ہر سرائکی کا، میں ذمہ وار ہوں ہر سندھی کا، میں ذمہ وار ہوں ہر بلوچ کا. آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ آپ کے مادر وطن پہ آپ کا حق مقدم ہے. بس پھر سو گوادر ہمارا ہے، ہم گوادر کے ہیں، یہ غربی روٹ بنے گا جناب.
گوادر میگا پروجیکٹس اور اقتصادی راہداری کے حوالے سے بلوچ قوم پرست قوتیں تین حصوں میں تقسیم ہیں. بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں اور علیحدگی پسند قوم پرست جماعتیں نہ صرف ان کی سختی سے مخالفت کر رہی ہیں بلکہ عسکریت پسند تنظیمیں ان منصوبوں پر کام کرنے والوں کو حملوں کا بھی نشانہ بنا رہی ہیں. وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب کے دوران سیکورٹی کے حوالے سے مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہنا تھا،
یہ جو ہے منصوبہ اس میں کئی جگہوں پہ بڑی سیکیورٹی کے مسائل تھے اور میں شاباش دینا چاہتا ہوں ان کو بھی اور ایف ڈبلیو کو بھی جنہوں نے قربانیاں دی اور قربانیاں دے کر ان سڑکوں کو جو ہے وہ تعمیر کیا ہے.
جہاں تک پارلیمانی سیاست کرنے والی بلوچ قوم پرست جماعتوں کا تعلق ہے، ان میں سے حکومت میں شامل نیشنل پارٹی گوادر اور اس سے منسلک تمام منصوبوں کی حامی ہے. بی این پی کا کہنا ہے کہ جس شکل میں ان منصوبوں کو تشکیل دیا گیا ہے ان سے بلوچستان اور بلوچوں کو نقصان پہنچے گا. انہی تحفظات کے حوالے سے اگلے ماہ بی این پی نے ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
ہماری اب اگلی خبر بھارت سے ہیں. بھارتی پولیس نے فضائیہ کے ایک ملازم کو مبینہ طور پر پاکستان کی خفیہ سروس آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. خبروں کے مطابق ایئر کرافٹس مین رنجیت کمار نے فیس بک پر برطانیہ کی ایک لڑکی سے دوستی کی تھی جو ملٹری انٹیلیجنس کے مطابق آئی ایس آئی کی ایما پر ایک جعلی پروفائل بنا کر اہم فوجی معلومات حاصل کر رہی تھی. دلی سے شکیل اختر.
پولیس کی اطلاعات کے مطابق بھٹنڈا میں تعینات ایئر کرافٹس مین رنجیت کے نے فیس بک پر دامنی میکناٹ نام کی ایک خاتون سے دوستی کی. اس خاتون کا لب و لہجہ برطانوی تھا. وہ خود کو برطانیہ کی ایک میڈیا کمپنی کی ملازم بتاتی تھی. یہ خاتون رنجیت سے اکثر واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے دوسرے ذرائع کے ذریعے رنجیت کے موبائل پر باتیں کیا کرتی. رفتہ رفتہ انہوں نے بھارتی فضائیہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی شروع کی. خبروں کے مطابق ان اطلاعات کے لیے رنجیت کے بینک کھاتے میں کچھ رقم بھی جمع کرائی گئی تھی. ملٹری انٹیلیجنس اور دلی پولیس کی کرائم برانچ کی ایک مشترکہ کارروائی میں رنجیت کو گرفتار کر لیا گیا ہے. انہیں مزید پوچھ گچھ کے لیے دلی لایا گیا. فضائیہ نے رنجیت کی گرفتاری کے بعد انہیں سروس سے برطرف کر دیا ہے. پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے رنجیت کے قبضے سے کچھ اہم دستاویزات برامد کیے ہیں. پولیس کے ایک افسر نے بتایا کہ انہیں پتا چلا ہے کہ فوج اور فضائیہ کے کچھ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے غیر ملکی خفیہ ایجنسیاں بالخصوص آئی ایس آئی اپنی طرف راغب کر رہی ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ آئی ایس آئی خوبصورت لڑکیوں کی جعلی پروفائل کے ذریعے دفاعی ملازموں کو جاسوسی کے لیے اپنی طرف راغب کر رہی ہیں. اگست 2014 میں پنجاب پولیس نے پٹھانکوٹ کے فضائی اڈے پر تعینات ایک ایئرمین سنیل کمار کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا تھا. سنیل کمار پر الزام تھا کہ انہوں نے فضائی اڈے، فضائیہ کے ساز و سامان، فوجی مشقوں اور طیاروں کی تعداد وغیرہ کے بارے میں مبینہ طور پر آئی ایس آئی کو معلومات فراہم کی تھیں. پولیس کے مطابق وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ایس آئی کے جاسوسی کے جال میں پھنسے تھے. 6 مہینے قبل بھارت کی ملٹری انٹیلیجنس نے فوج کے مختلف شعبوں کے ملازمین کو خبردار کیا تھا کہ غیر ملکی جاسوسی ایجنسیاں سوشل نیٹورکنگ سائٹ پر خواتین کے جعلی پروفائل کے ذریعے اہم فوجی معلومات حاصل کرنے کی غرض سے فوجی اہلکاروں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
امریکہ کی خلائی ایجنسی ناسا نے یہ تنبیہ کی ہے کہ شدید ترین موسمیاتی مظہر النینو ریکارڈ کے مطابق سن 1998 کی طرح خطرناک ہو سکتا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کریں گے فیاض احمد.
ناسا کا کہنا ہے کہ بحر الکاہل کی مصنوعی سیارے سے لی جانے والی تصاویر کے مطابق موجودہ النینو میں کمی کے کوئی آثار نہیں دکھائی دے رہے. خلائی ادارے کے مطابق یہ بالکل دسمبر سن 1997 میں آنے والے بڑے اور طاقتور النینو جیسا محسوس ہو رہا ہے. پیراگوائے، ارجنٹینا، یوروگوائے اور برازیل میں 50 سالوں میں آنے والے شدید سیلاب کی وجہ رواں برس آنے والے اسی النینو کو بتایا جا رہا ہے. اس سیلاب کے نتیجے میں 1.5 لاکھ افراد اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. افریقہ کے بعض علاقوں میں خوراک کی کمی فروری میں شدید ہوگی، جبکہ آنے والے 6 مہینوں کے دوران جزائر غرب الہند اور وسطی و جنوبی امریکی علاقے بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. النینو ہر 2 سے 7 سالوں میں آتا ہے. عام طور پر یہ سال کے آخری مہینوں میں عروج پر ہوتا ہے، تاہم اس کے اثرات آنے والے موسم بہار اور آئندہ 12 ماہ تک رہ سکتے ہیں. امریکی ریاست میزوری میں شدید طوفان اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں. سینٹ لوئس کے قریب مسیسپی دریا کے 8 کلومیٹر تک کے علاقے کو کسی بھی قسم کی کشتیوں کے لیے سیلاب کی وجہ سے پیدا ہونے والی خطرناک صورتحال کے پیش نظر بند کر دیا گیا ہے. امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ سیلاب اور خشک سالی دونوں ساتھ ساتھ ہوں تو اس کے اثرات خاطر خواہ اور پریشان کن ہوں گے. ایک تخمینے کے مطابق افریقہ بھر میں 3 کروڑ سے زیادہ افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے اور گزشتہ سال اس میں خاصا اضافہ ہوا ہے. برطانیہ کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے شعبے کا کہنا ہے کہ وہ 26 لاکھ افراد اور تقریباً 1.25 لاکھ بچوں کو ہنگامی تعاون فراہم کر رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ جنوری سن 2016 سے 80 لاکھ افراد کو کھانا یا اس کے لیے رقم فراہم کریں گے. امدادی ادارے آکسفیم کا کہنا ہے کہ 2016 میں شام میں جنگ، جنوبی سوڈان اور یمن کے ساتھ ساتھ النینو کے اثرات دباؤ میں مزید اضافہ کریں گے. ادارے کے مطابق آئندہ فروری میں جنوبی افریقہ میں خوراک کی قلت میں اضافہ ہو جائے گا اور ملاوی میں ایک اندازے کے مطابق 30 لاکھ لوگوں کو مارچ سے قبل امداد کی ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ یورپ اور امریکہ کے کئی علاقوں میں معمول سے ہٹ کر درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا گیا ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فیاض احمد پیش کر رہے تھے. اور اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی یہی ہے کہ حالیہ النینو انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں اس کے جنگی اور دیگر کمرشل بحری جہازوں کے نزدیک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے. امریکہ اور ایران میں حال ہی میں ہونے والے جوہری معاہدے کے بعد ایران کا یہ پہلا اس قسم کا تجربہ ہے. اس تجربے کے بارے میں اور اس پر امریکہ کا موقف کیا ہے، تفصیلات تیار کی ہیں نخبت ملک نے.
امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں 2 امریکی اور 1 فرانسیسی جنگی جہازوں کے نزدیک متعدد راکٹ داغے ہیں. امریکہ کے مطابق ایران کی جانب سے کی جانے والی تازہ ترین کارروائی کا یہ واقعہ سنیچر کو پیش آیا. ایرانی اہلکاروں اور میڈیا نے ان خبروں پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. ایرانی جنگی جہازوں کی جانب سے میری ٹائم ریڈیو پر راکٹس داغے جانے سے 23 منٹ پہلے اس تجربے کا اعلان کیا گیا تھا. امریکی فوج کے ترجمان کائل رینز نے کہا ہے کہ ایران کے یہ تجربے انتہائی اشتعال انگیز تھے. ایران اور عمان کے درمیان واقع آبنائے ہرمز پانی کی ایک تنگ گزرگاہ ہے جس کے ذریعے دنیا بھر میں تیل کی ایک تہائی تجارت کی جاتی ہے. یہی راستہ ان افواج کے لیے بھی انتہائی اہم ہے جو خود ساختہ دولت اسلامیہ کے خلاف لڑ رہے ہیں. امریکی فوج نے کہا ہے کہ اتحادی فورسز کے جنگی جہازوں اور کمرشل ٹریفک کے اتنے نزدیک راکٹس اور ہتھیاروں کا یہ تجربہ انتہائی غیر محفوظ اور غیر پیشہ وارانہ اقدام ہے اور ساحلوں سے متعلق بین الاقوامی قوانین کی مخالفت کرتا ہے. امریکی نیوی کی پانچویں فلیٹ یا بحری بیڑا آبنائے ہرمز کے قریب بحرین کے پانیوں میں تعینات ہے جس کا کام قزاقوں کے خلاف گشت کرنا اور خطے میں ایران کے اثر و نفوذ کو توڑنا ہے. سن 2012 میں ایک بار ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی تھی. اس سے پہلے 1988 میں آبنائے ہرمز میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بار کشیدگی ہو چکی ہے. اس لڑائی میں امریکہ نے ایرانی بحریہ پر حملہ کر کے 6 ایرانی جہازوں کو نقصان پہنچایا تھا.
یہ تھی نخبت ملک, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر خبروں کے ساتھ ساتھ کچھ تجزیے بھی ہیں, اور ان میں سے ایک جو سب سے اوپر ہی ہے اس میں یہ فیچر ہے کہ بالی ووڈ اسٹارس جو سال بھر خبروں میں رہے. اگر آپ کو دلچسپی ہو تو آپ کی اس کی تفصیلات یہاں پڑھ سکتے ہیں, اور وہ ویڈیوز جو جنگل کی آگ کی طرح پھیلی, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا فیچر ہے, اس کے لیے بھی بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے. سیربین ابھی جانا ہے.
کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے.
یہ کرکٹ ہے, کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
بھائی, آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
حالات حضرت کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی مینیجنگ ڈائریکٹر اسلم اظہر اب ہم میں نہیں رہے. وہ کل طویل علالت کے بعد رات دیر گئے اسلام آباد میں انتقال کر گئے تھے. اسلم اظہر پاکستان ٹیلی ویژن کے اس بانی ٹیم کے سربراہ تھے جس کی سربراہی میں 1964 میں لاہور ٹیلی ویژن کی پہلی نشریات شروع ہوئی تھی. پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں اسلم اظہر کو کیسے یاد رکھا جائے گا, اس پر ہم نے بات کی پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک سابقہ پروڈیوسر اور ڈرامہ ڈائریکٹر سلطانہ صدیقی سے, جو اب خود بھی ٹی وی چینلز کی سربراہ ہیں.
میں سمجھتی ہوں وہ یعنی جتنے اچھے انسان تھے وہ تو ایک اپنی جگہ پہ وہ سب کو پتا ہے, لیکن وہ اپنے پروفیشن میں اتنے کمپلیٹ تھے, اس میں اتنی زیادہ پروفیشنلزم تھی کہ جیسے کہتے ہیں نا ایک آدمی اگر چلا بھی جاتا ہوتا بھی ساری عمر ان کی مثال ہمیں دیتے گئے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ فریم دیکھیں اور یہ کریں, اور سب سے زیادہ وہ ایتھکس پہ بھی میں بہت بلیو کرتے تھے. کہتے تھے کہ کوئی بندہ کہاں سے بھی آئے لیکن جب وہ آپ کے اندر یعنی ٹی وی میں انٹر ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک سب سے بڑا مہمان, جیسے آپ پریزیڈنٹ کو عزت دیں اسی طرح اس کو دیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں ہمیشہ ان کے لیے سوچتی رہتی تھی کہ کیسے بڑے انسان ہو, اور میرا قریبی ان سے ڈیفینیٹلی گفتگو ہوتی رہی ہے, اٹھے بیٹھے ہیں ساتھ, وہ بہت پیار کرتے تھے مجھے, کہتے کہ سلطانہ میں تم سے بڑا خوش ہوتا ہوں, کاش تم اس وقت بھی ہوتی. مطلب اس طرح کئی دفعہ انہوں نے مجھے یہ اپریشیٹ بھی کیا. تو ان کی وجہ سے اگر اس طرح کا بندہ اگر شروع میں آ جائے نا تو آپ کی بیس بن جاتی ہے پی ٹی وی کو ترقی کرنے میں, اور پی ٹی وی کو یہاں تک پہنچانے میں. میں سمجھتی ہوں جتنا اسلم اظہر کا نام اور کام ہے اتنا کسی اور پھر شخصیت کا ایم ڈی کی حیثیت سے نہیں رہا. ایک بات, دوسرا اس کی عزت اسی حوالے سے اتنی زیادہ رہی ہے کہ آج بھی جب وہ پی ٹی وی کے کسی پروگرام میں آتے تھے مجھے یاد نہیں ہے کہ سارے کی ساری آڈینس اور لوگ کھڑے ہو کے انہوں نے استقبال نہ کیا ہو اس کا. بڑی بات ہے.
تو پی ٹی وی کی تاریخ میں انہیں فادر آف پی ٹی وی کے طور پر یاد رکھا جائے گا.
Exactly. بالکل آپ بالکل اس کو فادر آف پی ٹی وی کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے بنیاد ڈالی, جنہوں نے ایک ایک کو سکھایا. اس وقت تو کسی کو کچھ پتا نہیں تھا اور کس طرح سے آواز کا اٹھان, شخصیت کا اٹھان, جس طرح وہ بتاتے تھے وہ میں سمجھتی ہوں کہ, اور پھر جو لوگ کام جانتے تھے ان کی وہ جس طرح عزت اور پذیرائی کرتے تھے, وہ انکریجمنٹ جو ہوتی تھی وہ میں سمجھتی ہوں اتنی بڑی بات ہے کہ دوسرا جو تھوڑا نااہلی بھی کرے تو اس کو وہ بننا پڑتا تھا کہ ظاہر ہے کہ ہم اس کے نظروں میں.
جی اگر آج کی پی ٹی وی کو دیکھا جائے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان کی چھاپ برقرار ہے یا یہ کہ اب وہ ادارہ ویسا نہیں رہا جو جیسا انہوں نے بنایا تھا, جیسا انہوں نے اٹھایا تھا؟
اب میں تو 2000 میں چھوڑ آئی اس کو, لیکن آپ صحیح کہتے ہیں کہ وہ پروفیشنلزم اب اس میں نہیں ہے. دیکھیں وہ کھڑے ہو کے بڑے سے بڑے جو سرکاری افسر تھے ان سے بات کر سکتے تھے کہ نہیں جی یہ چیز یوں نہیں ہو سکتی, یہ یوں ہے. اب یہ نہیں ہو رہا, اب اس طرح کی چیزیں نہیں. اب یہ بالکل مکمل ایک گورنمنٹ کا ادارہ بن کے رہ گیا, یس بات, اور وہ یس بات کبھی نہیں کرتے تھے اور نہ ہمیں سکھاتے تھے. ہمیں یہ ایک جملہ مجھے ابھی تک ان کا یاد ہے, پہلے بھی وہ انہیں سنا تھا اور بعد میں بھی, کہتے تھا کہ ڈائریکٹر از دا کیپٹن آف دا شپ. اور اب بےچارا ڈائریکٹر تو بےچارا کچھ چیز ہی نہیں ہے, اس کو اپنی حیثیت بھی پتا نہیں. دوسرے ٹریننگس دلاتے تھے ہمیں. اب آپ, میرا خیال ہماری لاسٹ لاٹ تھی جس کو ٹریننگ تھی, اس کے بعد تو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں. جب پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوں گی, جب پولیٹیکلی لوگ آئیں گے تو اس میں کسی کا ایپٹیٹیوڈ ہے یا نہیں ہے تو پھر وہ ادارہ کیسے چل سکتا ہے.
یہ سلطانہ صدیقی تھی. خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں. ٹیلی ویژن کے بانی اور پہلے مینیجنگ ڈائریکٹر اسلم اظہر اب ہم میں نہیں رہے. پاکستان میں 2015 کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے بعض مبصرین فیصلہ کن سال قرار دیتے ہیں. جہاں سال بھر میں سینکڑوں شدت پسندوں کو ہلاک اور گرفتار کرنے کے دعوے کیے گئے, وہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر داخلہ خود دہشت گردی کا شکار ہو گئے. شجاع خان زادہ کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈالی ہے شمائلہ جعفری نے, اور ان کی اس رپورٹ کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہو رہا ہے.
اٹک کے شادی خان گاؤں میں دہشت گردی, نشانہ بنا وزیر داخلہ پنجاب شجاع خان زادہ کا ڈیرا.
پاکستانی عوام کے ذہنوں میں 16 اگست کی یہ بریکنگ نیوز ابھی بھی تازہ ہے, جب اتوار کے روز اٹک کے قریب شادی خان کے علاقے میں پنجاب کے وزیر داخلہ شجاع خان زادہ کے ڈیرے پر دو خودکش حملہ آوروں نے خود کو اڑا لیا. دھماکے سے 3 کمروں اور برامدے پر مشتمل پرانی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی, اور گھنٹوں کی تگودوں کے باوجود صوبائی وزیر کی جان نہیں بچائی جا سکی بلکہ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. اکتوبر 2014 میں شجاع خان زادہ کو پنجاب کے محکمہ داخلہ کا قلم دان سونپا گیا. شجاع خان زادہ پنجاب میں پشاور سکول حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف شروع کیے گئے آپریشن کا سب سے اہم چہرہ تھے. اپنی ہلاکت سے محض چند ہفتے پہلے بی بی سی سے اپنے خصوصی انٹرویو میں شجاع خان زادہ نے شدت پسندوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کا دعویٰ کیا تھا.
یہ پروسکرائب آرگنائزیشنز ہیں, ہمارے پنجاب میں تقریباً 14 ہیں, اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں یا یہ اس ایمبٹ میں آ جاتے ہیں جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. اور دیکھیں اس زیرو ٹالرنس ہے, دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یہ ہمارا ہے, یہ اور کس کا ہے. اسی نے تو سارا 14 سال ہمیں خراب کر کے رکھ دیا ہے, وہ چیز ہم نے ختم کر کے رکھ دی ہے. تو اٹ از ناؤ زیرو ٹالرنس اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی ناؤ.
دہشت گردی کے خلاف اپنے اسی سخت گیر موقف کی وجہ سے انہیں کل عدم تنظیموں خاص کر لشکر جھنگوی سے دھمکیاں مل رہی تھیں. شجاع خانزادہ کے بیٹے جہانگیر خانزادہ جو کہ اپنے والد کی وفات کے بعد ان کی نشست پر پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں نے بتایا
اتنے تھریٹس اور اتنے پریشر کے باوجود بھی ان کے جناب چہرے پہ کبھی میں نے گھبراہٹ یا جو پریشر ہوتا ہے نا وہ کبھی نہیں دیکھی جو ان کا پورٹ فولیو تھا جو ان کا نیچر آف جاب تھی اس کے ساتھ یہ چیزیں ٹیگ ہوتی ہیں اور آئی ایم شور ان کو تھریٹس ہوں گی میڈیا چینل سے مجھے پتہ چلتا تھا پرنٹ میڈیا سے مجھے پتہ چلتا تھا کہ ان کو تھریٹس ہیں بٹ انہوں نے اس تھریٹس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو نا آگے وہ بڑھیں اور جو اس ملک کے مفاد میں تھا انہوں نے وہ کیا
لشکر جنگوی نے بعد میں شجاع خانزادہ پر حملے کی ذمہ داری قبول بھی کی اور اسے اپنے سربراہ ملک اسحاق کی ہلاکت کا بدلہ قرار دیا ملک اسحاق جولائی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مبینہ جھڑپ میں ہلاک ہو گئے تھے شجاع خانزادہ نے دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کے حوالے سے پنجاب میں کئی اہم اقدامات کیے پشاور سکول سانحے کے بعد محض 6 ہفتوں کے مختصر عرصے میں لاہور میں جدید اینٹی ٹیررزم فورس کی پہلی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اس کا سہرا بھی شجاع خانزادہ کے سر تھا جبکہ جنوبی اور وسطی پنجاب میں کل عدم تنظیموں کے خلاف بلا امتیاز آپریشن بھی سابقہ وزیر داخلہ کا اہم کارنامہ ہے جس کی قیمت انہوں نے اپنی جان دے کر ادا کی شجاع خانزادہ سابق فوجی تھے وہ امریکہ میں پاکستان کے فوجی اتاشی بھی رہے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے عملی سیاست میں حصہ لیا اور 3 مرتبہ اٹک سے پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے شمالہ جعفری بی بی سی نیوز لاہور
کراچی میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم کارکن سبین محمود بھی ان میں شامل تھی جن کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا اس واقعے نے آزادی اظہار کے کارکنوں اور سول سوسائٹی میں شدید تشویش پیدا کی ریاض سہیل نے سبین محمود کے ایک دوست ظہیر قدوائی اور ادارے T2F کے نئی روح رواں ماروی مظہر سے ملاقات کی اور یہ جاننا چاہا کہ کیا سبین محمود کے قتل سے پاکستان میں انسانی حقوق کی تحریک متاثر ہوئی
میرے خیال میں فریڈم آف ایکسپریشن تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے ٹیکل کیا اور اس کے بعد بولتے رہے اور اب بھی بولتے ہیں میرے خیال میں اس سے کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گیا ہوا ہے زمین کا پیغام جب T2F بنایا تھا تب سے یہی تھا کہ لوگ باتیں کریں آپس میں ایک دوسرے سے ملیں جھگڑا جھگڑا نہ کریں بحثیں کریں سب کچھ کی تو میرے خیال میں وہی پیغام رہا اور رہے گا T2F کا میرے خیال میں
ماروی اب T2F کو آپ سنبھال رہی ہیں تو جب سبین کا یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اس کو سنبھالنے میں کیا مشکلات سامنے آئیں کیا مسائل ہوئے
ایز اے گروپ وی آل گاٹ ٹوگیدر اور ہم نے یہی سوچا کہ اس ادارے کو چلانا چاہیے بند نہیں کرنا چاہیے اسٹریم لائننگ میں تھوڑا سا شروع کے دنوں میں پرابلمس تھے مگر سبین نے اتنا اچھے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں کہ مشکل بالکل نہیں ہوا ایسا لگا جیسے کہ بس وہ شاید کہیں باہر گئی بھی اور ہم یہاں چیز چلا رہے ہیں ایسے ہے
جو ایشوز یا مسائل جن پر عام طور پر عام جگہوں پر بات نہیں ہو سکتی تھی یہاں پر یہ وینیو فراہم ہوتا تھا ابھی تک اسی طرح سے ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آپ کو لانا پڑی ہے
دیکھیے فلسفی وہی ہے بات وہی ہے چیز ایوالو ہوگی وقت کے حساب سے ہم اس کی میموری میں تو نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ جو چیز جیسے اس نے بنائی جیسے اس نے اس چیز کو سوچا ہم اسی چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں
یہ T2F ایک جگہ ہے جو سبین نے بنائی اور اس کا ارادہ تھا کہ اس کو بہت سے لوگ اور دیکھ کے فالو کریں گے کیونکہ ایک T2F سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا شہر بھر میں ہونا چاہیے T2F بہت ایکویلنٹ اس کے مرنے کے بعد یہاں پہ لوگ تو آتے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں لوگ لکھتے ہیں اوور آل تو میرے خیال میں کوئی خاص چیز پاکستان میں نہیں ہوئی
مارو یہ بتائیں کہ سبین کے قتل کے بعد ان کے جو دوسرے قریبی دوست تھے یا جس طریقے سے یہاں پہ اسٹوڈنٹس اور نوجوان آتے تھے وہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے یا کچھ لوگ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے
یہ جو ہے میں کہوں گی کہ جو اس کے دوست تھے جو اس کی کلاس میٹس تھے وہ سب مل کر واقعی میں آگے بڑھے ہیں پیچھے تو کوئی نہیں ہٹا ہے بلکہ سپورٹ بہت ملی ہے ہمیں T2F کے حساب سے ہر کوئی پوچھتا رہتا ہے چاہے کسی بھی ملک میں ہو کہ ہم کس طرح مدد کریں T2F کے لیے تو پیچھے تو کوئی نہیں ہٹا میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ ادارہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے ڈونیشنز اور گرانٹس کی جب بات ہوتی ہے تو وہ بھی یو نو جیسے سبین کچھ اپلائی کر کر گئی تھی گرانٹ وہ بھی ہمیں ملی ہوئی ہے ابھی اور اس کے علاوہ لوگوں کی سپورٹ ہے ڈسکشنز بھی ہو رہے ہیں ٹاکس بھی ہو رہے ہیں گٹے انسٹیٹیوٹ نے ابھی پوئٹس ٹرانسلیٹنگ پوئٹس کے اوپر ورکشاپ کی تھی 5 دن
یہ گفتگو تھی سمیر محمود کے بارے میں جو 2015 میں دہشت گردی کا نشانہ بن گئیں۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد۔ اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں ڈیو کینیز نے، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہے عامر صدیق۔ وہاں پارا صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ہوگا جو معصومہ ملک پیش کریں گے۔
پاکستان کے صوبے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو ایک ہفتے میں کراچی جا کر معاملات طے کرنے کی ہدایت کی ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ رینجرز کے معاملے پر وفاق کو ان کا آئینی موقف تسلیم کرنا ہوگا۔ پاکستانی فوج نے بتایا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن قائم کر دی گئی ہے۔ امریکی فوج نے آبنائے ہرمز میں امریکی جنگی جہازوں کے قریب ایران کے راکٹ تجربات کو انتہائی اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ شامی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے جنوبی علاقوں میں باغیوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے ایک فوجی اڈہ واپس لے لیا ہے، تاہم باغی ذرائع اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے سربراہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سن 2016 دنیا کے لیے معاشی ترقی کے حوالے سے ایک مایوس کن سال ہوگا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ We'll be right back.